السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عمر فی الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے شہادت فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس شہادت سے بعض اہم دروس اور اسباق. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، اور ایسا ذکر خیر کیا ہے کہ ویسا ذکر خیر کسی اور کے لیے نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کی مدح ہوئی ہے اور اس کی خیریت بیان ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ، ان عظیم لوگوں کی بعض صفات بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں: تم لوگ ایسی قوم کبھی نہیں پاؤ گے دنیا میں، لا تجد قوما على الاطلاق، ایسی قوم کبھی دیکھو گے بھی نہیں. یہ کون سی قوم ہے؟ کیسے لوگ ہیں؟ کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالی پر اور آخرت پر، اور اتنی ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جب ایمان کے سامنے مخالفت کرنے والے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی قبیلہ اور عشیرت کیوں نہ ہو، ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جب مخالفوں نے اس ایمان کی بنیاد پر مخالفت کی تو ان سے رشتہ بھی توڑ دیا، چاہے اپنا باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. لکھا تو کاغذوں پہ جاتا ہے، ورقوں پہ جاتا ہے، کیا دلوں پر بھی کچھ لکھا جاتا ہے؟ جب دل صحابی کا ہو اور لکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہو اور لکھا ایمان جائے، تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا؟ اور جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اور ان کی تأیید کی، ان کی نصرت کی اپنی طرف سے. اس لیے اگر صحابہ کرام کا سر قلم ہوا اور زمین پر گرا، لیکن ان کے درجے جنت میں بلند ہوئے. کوئی بھی صحابی ناکام ہو کر نہیں گیا، جیسا کہ کوئی نبی ناکام ہو کر نہیں گیا. اور جب ان کی یہ حالت تھی تو اللہ تعالی نے ان کو جنت میں داخل کر دے. یہ خوشخبری ان کی زندگی میں, یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان جنتوں میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی وفات کے بعد نہیں, یہ خوشخبری ان کی زندگی میں. یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر راضی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے رب سے راضی ہے. اس سے بڑی بات اولئک حزب اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں, اللہ تعالیٰ کے حزب. گروہ تو بہت سارے آئیں گے دنیا میں, بہت سارے ہوں گے امت میں بھی, لیکن ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے, حزب اللہ. اور وہی یہی ایک گروہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گا, فلاح پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیابی حاصل کرے گا. ان عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں میں, اور ان صحابی کی زندگی نہیں, ان کی اس دنیا میں زندگی میں آخری لمحات, ان آخری لمحات متعلق بات کرتے ہیں. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں, دنیا سے جانا بھی ہے, آنے والے بھی بہت ہیں, جانے والے بھی بہت ہیں. سر عمر فاروق دنیا میں کیسے ہے تو ہم نہیں جانتے, جیسے عام لوگ آتے ویسے آگے پیدا ہو گئے, لیکن تاریخ نے ان کی شہادت کو سنہری الفاظوں سے لکھ دیا ہے. سر عمر فاروق کی شہادت ایک لمحہ فکریہ ہے, ہمیں سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی شہادت میں یا ان کی شہادت کی وجہ سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر جب شیطان تجھے ایک راستے سے دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو وہ دوسرا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے, ان کی زندگی میں خوشخبری سنائی گئی. ساری زندگی جب سے دائرہ اسلام میں قدم رکھا, اسلام اور مسلمانوں کو دفاع ہی کرتے آئے, حق اور باطل میں تفریق کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو اپناتے آئے, حق راستے پر چلتے آئے, اور اسی حق راستے پر چلتے چلتے ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. ان کی وفات کا قصہ صحیح بخاری میں ہے, میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں. امام بخاری اپنے صحیح میں عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہ سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میرے اور ان کے بیچ میں صدر عبداللہ بن عباس تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ان کی شہادت ہوئی, اس وقت کی بات ہے. راوی فرماتے ہیں سید عمر آئے صفے سیدھیں گی اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی, مجھے کتے نے مار دیا, قتل من الکلب. اور یہ تب جب اب لؤلؤ مجوسی نے سعید بن خطاب کو اس خنجر سے مارا جس کی دو دھارے تھی، دو دھاری خنجر تھا، اور ابو لؤلؤ مجوسی خود اسلحے کا بہترین اسلحہ بنانے والا تھا، ماہر تھا اسلحہ بنانے میں. اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سید عمر خطاب کو پیٹ میں خنجر کے کئی وار کیے، اور پھر زہر نکلنا تو تھا، بھاگنا تو تھا، تو جو صحابی راستے میں 13 صحابیوں پر حملہ کیا، ان میں سے 7 شہید ہو گئے. اور پھر جب دیکھا کہ صحابہ نے پکڑ لیا کہ اب اس کو مرنے کا وقت ہے، اس نے اپنی گردن پر وہی چھری پھیر کر خودکشی کر لی. سید عمر بن خطاب اس عظیم جگہ کو دیکھیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اصل نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جگہ، وہ مبارک جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے. جو ہی خنجر لگا تو گر گئے زمین پر. تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لیا اور نماز کو مکمل کیا. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے، خون جاری تھا پیٹ سے، ان کو با صحابہ نے باہر لے کے لٹا دیا. سیدنا عمر نے سید عبداللہ بن عباس سے کہا جا کے دیکھو کس نے مجھے مارا ہے، وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ انم، سید عمر فرماتے ہیں وہ مجوسی غلام، یعنی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ. سید عبداللہ بن عباس جواب میں کہتے ہیں جی ہاں وہی. سید عمر بن خطاب آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے، یہ مجوسی اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر لیا ہے. پھر پانی منگوایا، وضو کیا اور نماز اسی حالت میں اپنی پڑھی. سید عمر خطاب رضی اللہ عنہ کچھ دن اس تکلیف میں رہے، ایک دودھ کا پیالہ پیا، جب دودھ پیٹ سے باہر نکلا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک جوان آیا، سید عمر خطاب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک خوشخبری سنائی کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جس انسان آخر وقت میں کسی کو دلاسہ دیتا ہے نا، کو اس کو دلاسہ دینا شروع کر دیا، آپ نے یہ اچھا کام کیا، آپ نے وہ اچھا کام کیا، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. سید عمر فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں سب کچھ ایک طرف، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کافی ہے. الکفاف جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے بس، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جب مجھے معاف کر دیے میرے لیے کافی ہے. تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا. پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے سید عائشہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، امیر مؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہ رہا، کیونکہ یہ جا کے عرض کرنا کہ مجھے میرے والد عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے. اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو جگہ باقی ہے آپ کے حجرے میں، میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. سید عائشہ نے جب یہ سنا رو پڑی اور فرمایا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہوں گی، کہ ایک طرف میرا خاوند ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف ان کے ساتھ میرا والد ہے، اس سے اچھی جگہ وہ کون سی ہو سکتی ہے. لیکن جب عمر کا یہ پیغام ہے تو میں عمر سے اچھی نہیں ہوں. اور روتے ہوئے ان کو بیٹے کو کہہ دیا، جا کے اپنے والد سے کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے. جب ان کا بیٹا واپس آیا اپنے سر عمر کے قریب بیٹھا، سر عمر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو سر عمر کو سر عمر کا سر اپنے گود میں رکھا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی ہے. سر عمر فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مروت میں آ کر اس نے یہ کہا ہو، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو پہلے ان کے دروازے تک لے جانا اور ان سے پھر اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو مجھے اس حجرے میں دفن کر دینا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دفن ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے مسلمان کو قبرستان میں یعنی بقیہ میں دفن کر دینا. اور پھر اگر بیٹے سے فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے یہ منہ جو ہے زمین پر رکھ دو، مٹی پر رکھ دو. بیٹے نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو نہیں بیٹا، میرے سر کو میرے منہ کو زمین پہ رکھو. تو بیٹے نے رکھ دی. کہتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر ترس کرے اور مجھے معاف کر دے کہ آج سیدنا عمر نے اپنا سر اور اپنا منہ مٹی میں رکھ دیا ہے. خشوع اور خضوع اور ذلت اور انکساری کی انتہا، عدل و انصاف کی انتہا، زندگی سارے عدل کرتے آئے، آخری لمحے میں بھی عدل کر کے گئے، انصاف کر کے گئے، سید عائشہ کے ساتھ بھی، مومنوں کے ساتھ بھی، کہ بعد میں کون خلیفہ بنیں گے ان کو چھ نام بتا دیے، میں سے جس کا انتخاب آپ کریں کر دیں، جن میں ان کا اپنا بیٹا شامل نہ تھا، اور اپنے ساتھ بھی انصاف کر کے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. وہ شہادت جس کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب اور سیدنا عثمان بن عفان، یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہل گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں پاؤں مبارک احد کے پہاڑ پر مارتے ہوئے زور سے فرمایا اثبت احد، اے احد کا پہاڑ تھم جاؤ، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب کو اس خبر سے یقین تھا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور بہادری میں گزری ہے اور موت بھی شہادت میں ہی ملے گی. تو کچھ صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ اس خبر کی تحقیق کب ہوتی ہے. اب اس خبر کی تحقیق ہو چکی ہے. سليمان بن الخطاب رضي الله عنه اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آخری لمحات میں یا ان آخری لمحات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. پہلا پیغام نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج بہت کم مسلمان جانتے ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہم سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک. دل سے ہم نے کب جانا کہ نماز وہ نور ہے؟ صرف نمازی ہی جانتے ہیں، جس کے متعلق صرف نمازی ہی جانتے ہیں. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران نظر آتے ہیں، اور شیطانوں کے گھر بازار، اور یہ جو مختلف مالز ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں جا کے خریداری نہ کریں، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قیام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. مردوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے. جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا واقعی وہ مرد ہیں؟ اگر واقعی وہ مرد ہیں، مرد وہ نہیں، یاد رکھیں، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ داڑھی کا ہونا، یہ جسم کی سختی، یہ جو علامات ہیں، یہ تو ہمیں پیدائشی ملی ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے ہمیں ملی ہیں. اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، میری والدہ عورت پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے چاہا ویسے پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی، اس کے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو حقیقت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب ہم چل کے اپنے قدموں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے قدم پر میں چل کے آیا ہوں، لیکن قدموں کو چلنے کی ہمت اور عافیت کس نے دی ہے؟ مجھے توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں، ہرگز نہیں. انسان خود مختار بھی ہے، لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم لوگ آئے ہیں. توفیق نہیں ہے تو کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف چلنے کے لیے، لیکن آ نہیں سکتے، پڑے ہیں بستروں پر بیمار، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، کوئی عام وارڈ میں داخل ہے، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگی ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے. تمنا کرتے ہیں جیسے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اب بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اسی بستر پر پڑے پڑے بےچارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحت اور عافیت بڑی نعمت ہے. تو نماز کا سب سے پہلے نماز کی اہمیت کا پیغام. آج جمعے کی نماز میں امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا راستہ دے دیں، باہر لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا آگے ہو جائیں. اور فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سے ایک یا دو صفحے ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے اور جمعہ کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر جو جمعے کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں، تو فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یہ دوگلا پن کیوں ہے ہمارے اندر؟ آخر کب ہم سمجھیں گے، کب سوچیں گے؟ تو پہلا پیغام ہے نماز کی اہمیت، دوسرا پیغام ہے، پیغام بہت ہے، میں صرف مختصر چار یا پانچ پہ اکتفا کرتا ہوں، دوسرا پیغام ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی جیسا کہ زندگی سارے انصاف اور عدل کرتے اور فاروق کا لقب دے دیا گیا، آخر وقت میں بھی انصاف کر کے گئے اور عدل کر کے گئے. اور یاد رکھے ایک قاعدہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. آپ جو اب عمل کریں جتنا کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کے خاتمے کا ذمہ دار وہ ہے عمل ہی ہے. اگر آپ خیر عمل کرتے ہیں تو خیر پر ہی وفات ہوگی، اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں، شر عمل کرتے ہیں، تو وفات شر پر ہی ہوگی. اگر آپ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں کثرت سے، تو پھر نماز اسی حالت میں آتی ہے جو عمل سے کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وقت زیادہ گزارتے ہو تو موت جب آئے گی تو کیا کر رہے ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہی ہوگا نا. جو عمل آپ زیادہ کرتے ہیں اسی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی وفات اسی عمل پر ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے، کس حالت میں، توحید میں یا شرک میں، سنت میں یا بدعت میں، فرما برداری میں یا نافرمانی میں. انما الاعمال بالخواتیم، عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عمل کو دار مدار خاتمے پہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم ایک سے تو مکمل طور پر واقف ہیں اور دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں، اور دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ایک چیز میں بھول گیا تھا اس روایت میں، جس جوان نے، سے بخاری کی روایت، جس جوان نے سے عمر خطاب کو خوشخبری دی جنت کی اور تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی، ان کے جو کپڑا تھا جو توپ پہنی ہوئی تھی وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. ذرا غور کریں، جب وہ واپس جا رہا تھا سید عمر نے دیکھا کہ ان کا کپڑا جو ہے زمین کو لگ رہا ہے، ٹخنے کے نیچے ہے. اس غلام، اس جوان کو دوبارہ بلایا، اسے بلاؤ ذرا، واپس آیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تقویٰ کی نشانی ہے، اور تمہارے کپڑے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندگی سے بچ جائے گا. میرے بھائی آخر وقت میں بھی نصیحت، خنجر لگا ہوا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، انہیں نظر آ رہا ہے صرف اللہ تعالی کی شریعت کے احکام نظر آ رہے ہیں ہر طرف. بیوی ہے گھر میں، بچے ہیں، ان کے لیے کوئی چھوڑا ہے نہیں چھوڑا، کوئی فکر نہیں. میرے بھائی اس وقت کون غور کرتے ہیں کپڑوں پر؟ اتنے لوگوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، ایک جوان کے کپڑے پر نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جس نے مجھے نصیحت کی ہے، جس نے مجھے خوشخبری سنائی، نصیحت خوشخبری سنائی، حوصلہ دیا ہے، اب اس کا حق ہے کہ کہیں وہ شخص کسی غلطی پہ تو نہیں ہے کہ مرنے سے میں اس کا حق بھی ادا کر دوں. تو تیسرا پیغام ہے نصیحت کی اہمیت، الدین النصیحہ. میرے بھائی دین نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت کی دو بنیادیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خیر خواہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بدکاریوں سے لوگوں کو روکو، لیکن حکمت کے ساتھ، بردباری حلم کے ساتھ، علم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. امیر المؤمنین ہمیشہ سختی سے مشہور تھے، لیکن آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آج امیر المؤمنین نہیں رہا ہوں، اس لیے یہاں پر اس جوان کے ساتھ سختی نہیں کی. سبحان اللہ. چوتھا پیغام ہے الاسبال حرام، اسبال جو ہے کپڑے کا ٹخنے کے نیچے لٹکنا حرام ہے، اور اس کی اہمیت ہر مومن متقی جانتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے کہ یہ صرف تکبر کے لیے حرام تھا، کہ یہ جوان متکبر تھا جو جا رہا تھا، سر عمر بن خطاب آخری وقت میں، اس اہم وقت میں جوان سے وہ بات کریں گے جو اہمیت نہیں رکھتی، نصیحت کس بات کی کریں گے؟ نماز سے نصیحت وہ کر چکے اور اہمیت بیان کر چکے، قولاً بھی عملاً بھی، یعنی کہ نماز پڑھ لی، سوال بھی کہ کیا نماز پڑھ لی گئی، اور سر عبد الرحمن کو آگے کر کے دیکھا بھی کہ تھوڑی دیر غنودگی آ گئی تھی، بے ہوشی ہو گئی تھی، پھر جب ہوش آیا اس سے دوبارہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر نماز پڑھی. تو قولاً عملاً نماز کی اہمیت بیان کر دی. اب ٹخنے کے نیچے شلوار کے لٹکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو متقی پرہیزگار کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کے مومن کی ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے، بلکہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر اور باطن کو سنوار لے، بنا لے. ہم باطن تو نہیں جانتے کیسا ہے، لیکن کم سے کم ظاہر کو تو اچھا کر دیں. دیکھنے والا یوں تو کہے کہ فلان واقعی مومن جا رہا ہے. ہم داڑھی کو منڈوا لیں، کپڑے اپنے ٹخنے کے نیچے کر لیں، اور بات کریں تو غیبت کریں یا چغل خوری کریں، ہاتھ اٹھے تو ظلم ہو، پاؤں چلے تو حرام کی طرف چلیں، مالی لین دین ہو تو سود کی بنیاد پہ ہو، تو سراپا حرام میں ڈوبے ہوئے، نافرمانی میں ڈوبے ہوئے، ہم کب اور کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دل سے اچھے ہیں. بھائی اس دل کا ہم کیا کریں گے؟ سراپا تو حرام محرمات میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے دل سے کیا لین دین ہے؟ اگر واقعی دل اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم آپ کا یہ پورا جسم اچھا ہوتا، اگر باطن واقعی اچھا ہوتا تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. کیونکہ رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. آپ کا ظاہر تو ناکارا ہے تو آپ کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی انسان کا ظاہر شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتے آپ کے باطن کو. آپ کے اندر کیا چھپا ہے وہ آپ کی زبان سے پتا چلتا ہے، آپ کی آنکھوں کی حرکت سے پتا چلتا ہے، آپ کے کانوں کو سننے سے پتا چلتا ہے، آپ قدموں کے چلنے سے پتا چلتا ہے، آپ کی آنکھ کی حرکت سے پتا چلتا ہے، آپ کی سوچ سے پتا چلتا ہے. ہر طرف نافرمانی ہے، پھر بھی کہتے میں دل سے اچھا ہوں، سبحان اللہ. محض یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ہٹ درمی ہے اور کچھ بھی نہیں. پانچواں پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ایثار کہ اپنے سے بہتر مسلمان بھائی کو سمجھنا. ہر انسان کی ایک نہ ایک خواہش ہوتی ہے، یاد رکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں کوئی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، میرے خواہش اور آپ کی خواہش. ایک ہی چیز ہے، دونوں کی ایک ہی خواہش ہے، وہ آپس میں ٹکرا گئے تو کون کس کو مقدم کرے گا؟ یہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں، ایک ہوتی زندگی کی آخری خواہش اور باقی چھوٹی موٹی خواہشات تو ہوتی رہتی ہیں نا. اب زندگی کی آخری خواہش جو ہے سید عائشہ کی، اس میں عمر خطاب کی ایک تھی، اور آپس میں دونوں خواہشات ٹکرا گئے. اب کون کس کو آگے کرے گا؟ اب طاقت والا امیر المؤمنین ایک طرف اور دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دیکھا جائے تو ایک خاتون تھی، عورت تھی، اور ضعیف ہوتی ہے، لیکن ام المؤمنین کا جب لفظ آیا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی بھی وہ ماں ہے، پھر امیر نہیں رہا وہاں. تو اس لیے ادب اور عاجزی کے ساتھ ایسے پیارے الفاظ اپنے بیٹے کو، کسی اور کو نہیں بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا جا کے یہ کہنا، کیونکہ بیٹے جب خود جاتا اپنے باپ کی حالت دے کے آتا ہے اور نرمی میں بات کرتا ہے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے دل میں. میری آخری خواہش ہے پوری ہو جائے. سید عائشہ نے جواب میں کیا کہا؟ میرے بھی یہی آخری خواہش ہے، اس سے اچھی جگہ پوری زمین میں کہاں ملے گی مجھے؟ تو پھر سوچا حق کس کا ہے، میرا ہے یا عمر بن الخطاب کا ہے؟ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی ایک لمحہ ذہن میں آیا، جب بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کون، ابو بکر اور عمر، دیکھا ایک لمحہ ذہن میں آتا ہے. پھر سوچا تیسرا کون ہے، وہ عائشہ یا عمر ہے، ہمیشہ کون تھی تیسرا؟ تیسرا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عائشہ تھے، ابو بکر اور عمر تھے. تو پھر اور چارہ نہ رہا، عدل انصاف کی بات ہے. اگرچہ میری خواہش جاتی ہے تو جائے، زندگی کی آخری خواہش ہے، لیکن جہاں پر انصاف کر رہا ہے تو انصاف اس پر مقدم ہے. تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس خواہش کو ضائع ہوتے ہوئے، ان کے تو خواہش ضائع ہو گئی نا، ختم ہو گئی. اور سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ جگہ دے دی جن کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد داخل تھے، تو میں ویسے چلی جاتی، ایک طرف میرے خاوند ہیں ایک طرف میرے والد ہیں. لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، پھر میں اپنے کپڑے اور حجاب پہن کے جاتی. میرے بھائیوں، فوت شدہ مردہ لوگوں سے بھی حجاب شرم و حیا اور ایمان کی انتہا دیکھیں آپ. ہماری بعض عورتیں بعض بہنیں زندوں سے پردہ نہیں کرتی. یہاں پر سید عائشہ صدیقہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر جس نے، وہ عظیم انسان جس نے زمین پر پاؤں رکھا، سیدنا ابو بکر صدیق ان کا اپنا والد، اور ان کے بعد عظمت پہ سیدنا عمر بن خطاب. فرماتی پہلے تو میں چلی جاتی تھی، ایک طرف میرا خاوند دوسری طرف میرا والد ہے، لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، تو پھر میں اپنے کپڑے جوڑ کے جاتی تھی. سبق ہے، چھٹا سبق یہ ہے کہ حجاب شرعی کی اہمیت، کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حجاب کی. اور آخر میں ایک بڑا سبق ہے، میں نے آخر میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی اہمیت کم ہے، آخر میں اس لیے رکھا کہ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے. اور ایک اہم بات، ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جو حقیقت ہے لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ایک تاریخ حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے امت میں کمزوری، انتشار اور تفریقہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی. سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑی عزت والا اور عظیم زمانہ تھا. اسلام پھیل چکا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. دو بڑی سلطنتیں، ایک کسرا کی سلطنت اور ایک قیصر کی سلطنت، یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور کسرا کی سلطنت اسلام سے ایک ہزار سال پہلے تھی، پرانی تھی، اور اپنے جڑیں مضبوط کر چکی تھی. جب ایک سلطنت، اور چھوٹا سا ملک نہیں تھا، ایک سلطنت تھی، امپرر تھی، پرشین امپرر، 1000 سال پرانی، 15 ہجری میں ٹوٹ گئی، اور دوسری طرف قیصر کی سلطنت، رومن جو تھے، کرسچن جو تھے، ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال قبل تھی، پرانی تھی، 600 سال اور 1000 سال. دیکھیں، سن 14 ہجری میں باقی نہ رہی، ٹوٹ گئی. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کافر دشمن کی طاقت ہے، وہ کافر دشمن کبھی بھی گھس سکتا ہے، کافر دشمن یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یاد رکھیں، آج جتنے بھی کافر دشمن ہیں آج، وہ کل کے کسرا اور قیصر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، یہ بتا دوں میں، وہ حقیقت ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوا، توحید اور سنت پر عمل ہوا، عدل و انصاف سے زندگی گزاری، عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی اتباع کی، تو پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئی. آج ہم اگر ذلیل الخوار ہیں وہ ہمارا اپنا کردار ہے. اللہ تعالیٰ گھروں سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں, آج اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے, اس لیے یہ کافر دشمن بھی آج ہم پر غالب ہے, اس لیے امت میں انتشار ہے, مسلمان مسلمان قتل عام کر رہا ہے. جب تک ہم اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے تو ہم کافر پر کب غالب ہوں گے؟ اپنے نفس کو ہم آمادہ نہیں کر سکتے, اسے حکم نہیں دے سکتے کہ اپنے اس گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالی گھر میں ذرا چل کے جاؤ. ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ہمارے سوچ ہمارے ساتھ نہیں دیتی, ہمارا جسم سست اور کمزور پڑ جاتا ہے, اللہ کے گھر کی طرف ہم جا نہیں سکتے, ہم کس کافر قبروں کو فتح کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال میں اسی ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا حکم دیا, یہی دعوت تھی. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونَ, توحید و اتباع سنت, ایمانیات ہے. اللہ تعالی پر ایمان, اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالی کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, ارکان ایمان کی تعلیم دی. ایمان کی کیا لوازمات ہیں, اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں, اور ہر وہ راستہ دکھایا جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوا اور اپنے خواہش نفس کو دبا دیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ کے بن گئے, اللہ والے بن گئے, تو پھر جب میدان جنگ میں, جہاد میں, جنگ بدر میں جب سر قلم ہونے کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹ سکے. ایک صحابی بھی, چھوٹا تھا یا بڑا, ایک قدم پیچھے نہ ہٹا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی مضبوطی تھی. ارے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے, گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ, نفری بھی کم ہے, اور کافر کو دیکھے بڑی طاقت سے آیا ہے, سینہ تان کے آیا ہے, گانے والے بجانے والے ساتھ لے کے آیا ہے تاکہ عرب سن لے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے, جو ہمارے ہم سے دشمن اختیار کرتا ہے, اگر ہمارا چچزاد بھائی کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیں, زمین سے مٹا دیں گے. لیکن ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ کفر کا خاتمہ ہوا اور ایمان اور توحید اتباع سنت کی کامیابی ہوئی, اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. سر عمر کے زمانے میں یہ جب دو بڑی سلطنتیں گر گئیں, ٹوٹ گئیں, اور یزد جرد کسرا پرشین امپرر جو اس وقت حاکم تھا وہ در بدر ہونا شروع ہوا. ایک شہر میں چھپ جاتا تھا, مسلمان وہاں تک پہنچتے تھے, فتح ہو جاتا تھا دوسرے شہر, پھر تیسرے شہر, وہ اسی بھگدڑ میں اس نے اپنا اکثر گزارا. تو ایک وقت میں اس نے ایک کانفرنس بلائی, اور اس کانفرنس میں اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا. اس شخص نے کہا, دیکھو تم اپنے بازوؤں کی طاقت سے عمر بن الخطاب کو ناکام نہیں کر سکتے, ایک راستہ ہے اگر عمر بن الخطاب کو اور ان مسلمانوں کو کمزور اور ان کو توڑنا چاہتے ہو, کمزور کرنا چاہتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے دو لفظ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, منافق بن جاؤ, ان میں شامل ہو جاؤ. یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں, سیدھے سادھے لوگ, یہ سینے سے لگا دیتے ہیں, اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے ان پر غالب ہونے کا. اس کانفرنس میں سننے والے نے سنا, ایک شخص نے اس بات کو سنا, ابو لؤلؤ مجوسی نے. بات تو اچھی ہے لیکن بڑی جد و جہد کی بات ہے کہ ایران سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا, عمر بن الخطاب کے قریب جانا, پھر اسے مارنا. صرف دو لفظ کہہ دو, اتنا کہنا پڑے گا مجھے, کلمہ پڑھ لو جھوٹا, دل میں کفر ویسا باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لو. ابو لؤلؤ مجوسی ذرا غور کرے, ایران سے نکلتا ہے, مدینہ کی طرف آتا ہے, جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے نفاقا، غلام بن جاتا ہے. اور غلام غلامی اختیار کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے. مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا باطل ہے. دیکھیں، امیر المؤمنین کو قتل کرنا، شہید کرنا، لیکن جب ایک مقصد بنا لیا تو دیکھیں کافر و بدکار لوگوں پر مقصد کیسے پورا کرتے ہیں. اور ہم مومن، یا تمہارا مقصد ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ، عزم دیکھیں، جد و جہد دیکھیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا. میں نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں. میں نماز کی جب کہتا ہوں نماز پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوکری چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، اللہ گھر میں آ کے نماز پڑھ کے اسی نوکری کی طرف واپس چلے جاؤ، گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن اس شخص کو دیکھیں ذرا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ گیا، آزاد تھا، عزت والا تھا، غلامی اختیار کی، ذلیل ہوا اپنے مقصد کے لیے. اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا. سر مغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے، اچھا لگتا تھا ہم کو اسلحہ. اور ایسے شخص جو اسلحہ اچھا بناتا ہے اس کا غلام بن گیا تو اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سر عمر خطاب بازار سے گزرتے ہوئے تو ان کی نظر ابو لؤلؤ پہ پڑی اور کہا یہ شخص کون ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ، جب سر عمر آتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، سر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، اور دو چار تعریف کے لفظ سنا دیے کہ اچھا اسلحے کا کام کرتا ہے، اچھی تلوار بناتا ہے، اچھا نیزہ بناتا ہے، اچھا خنجر بناتا ہے، اس طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ بندہ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس میں کوئی گڑبڑ کوئی ہے، کوئی چیز ہے. تو سید مغیرہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اسے نکال دوں یا مار دوں. سید عمر نے فرمایا نہیں، کس بنیاد پر؟ صرف میرے کہنے کی بنیاد پر، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی برہان کے. بہرحال اس کا خیال رکھنا، ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال وقت گزرتا گیا، یہ ابو لؤلؤ تھا. اچھا، یہ بھی نصیحت کی تھی کہ یہ تمہارا غلام ہے، اس کا خیال رکھنا، یعنی دونوں طرف سے، یعنی زیادہ مشقت والا کام نہ دینا اور ویسے دیکھتے رہنا کہ مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اس کے حسن سلوکی کا بھی حکم دیا، اور ظاہر ایک شخص نیا ہوتا ہے، امین المؤمنین ہے، ذمہ دار انسان ہے اپنے پوسٹ کے اعتبار سے، تو یہ بھی کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال یہ ابو لؤلؤ مجوسی نے جب سب کچھ قربان کر دیا دنیا میں، تو ابھی اس کی اپنی جان کے وقت ہے، اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس باطل مقصد کے لیے. اور سید عمر، لیکن اپنا مقصد حاصل کیا کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل کیا. سید عمر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. جب سید عمر شہید ہوئے تو بات پھیل گئی، شام، مصر، ایران، عراق، یمن، ہر طرف، کہ سید عمر بن خطاب کا قتل جو ہے ایک شخص نے کیا، جو پوری فوج، جو کام پوری فوج نہ کر سکی، دو بڑی سلطنتیں نہ کر سکی، ایک شخص نے کر دکھایا، ابو لؤلؤ نے کر دکھایا. ہر قوم کے دانشور ہوتے ہیں، ہر قوم کے مفکرین ہوتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کتنا آسان معاملہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ، جھوٹا کلمہ پڑھ لو، ان کے بھائی بن جاؤ، اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہی کے گھر کو توڑ دو. جب ابو لؤلؤ مجوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو یمن سے ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی، یہ کون تھا؟ مجوسی تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہودی. اس یہودی نے کیا کیا؟ یمن سے نکلا وہ شخص، مدینہ کی طرف آیا، دل میں کفر ہے، یہودیت ہے، زبان پر اسلام ہے، اور زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عمر کے بعد سیدنا عثمان کا زمانہ تھا. اور آ کے دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے پکڑوں. دیکھیں یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں، ابتدا انتہا سب سوچ کے آتے ہیں، ہماری طرح نہیں بس افراتفری کا عالم جو کر رہا ہے جیسے کرنا بس ہو رہا ہے، نہیں. دیکھیں جب کسی مقصد کے لیے، جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پورا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ، یا تو مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اسے پورا کرنا جانتے نہیں ہیں. سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے. مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے ارد گرد ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ جب آپ شروع نہیں جانتے تو انتہا بھی نہیں ہوگی. جب آپ اسٹارٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو پھر اینڈ پوائنٹ کہاں سے آئے گا؟ تو شروع اس نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کمزوری ہے مسلمانوں کی جس کو میں اپنی بنیاد بنا کر اپنا فتنہ شروع کروں. تو اس نے دیکھا زمانہ کون سا ہے، سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ ہے، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، علم کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، نماز کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے. تو نماز کے متعلق دیکھا، نماز کی کیا کر سکتے، سب نمازی ہیں. کوئی اور بدعت کی طرف دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہ آیا اسے، اسے ایک کمزوری نظر آئی، وہ یہ کہ بعض لوگ سیدنا عثمان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی مجالس میں. بیٹھے ہیں دو چار لوگ، سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے کزن کو گورنر بنا دیا، بیت المال سے ان کو زیادہ خرچ دے رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور ہماری اخباروں میں اور ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ امت میں افراتفری کا باعث اور کمزور کا باعث ضرور بنتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، یاد رکھیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ یہی بات ہے، اسی کو اپنی بنیاد بنائی. دیکھیں ذرا بات کہاں تک تھی، یہاں تک تھی کہ بعض لوگ، بعض اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، یا خاموش اختیار کرتے یا خود بھی دو چار باتیں کر دیتے، ہاں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اپنے کزن کو بنا دیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا اور اپنے کزن کو بنا دیا گورنر، یہ کہاں یہ کو جا کے یہ ضرورت نہیں کیا. سیدنا عثمان بن عفان آج کے پڑھ اتر نہیں کہ کمرے بند ہوتے باہر نہیں آتے، بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں، ان کو فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح، ان کو ضرورت نہ ہوئی. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی، جب میں نے بتایا یہ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے خطبے میں پوری وضاحت کی اور جو بھی ان کے خلاف باتیں تھیں سب کی وضاحت کر دی، اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور رک گئے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ کہاں رکنے والے تھے؟ اب عبداللہ بن سبا یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور سیدنا عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس نے انہی مجالس میں، وہ بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک، اور یہ بھی بات سنی کہ سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. دیکھیں سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو اس شخص نے دیکھا بھائی سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، تو فتنے کی تو آسان بات ہے. سیدنا عثمان سے لوگ مخالف بات کر رہے ہیں، سیدنا علی کی بعض لوگ حمایت کر رہے ہیں. تو اس شخص نے سیدنا علی کے فوائد مراقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ علی افضل ہے عثمان سے، مطلب عنہم اجمعین. اور آہستہ آہستہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں ایک نفرت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں، دیکھے سیدنا علی کو کیسے ان لوگوں نے تکلیف دی، سیدنا فاطمہ سے کیا ان کا رویہ رہا، بعض سچی ہوتی تھی، بعض غلط ہوتی تھی، سچ اور جھوٹ کو ملا کر. دیکھ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اپنے سگے بھائی سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہو، اپنے سگے بھائی سے، اپنے والد سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے، باپ بیٹے کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. تو ہوتی تھی صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگی بھی ہوتی تھی، غلط فہمی بھی ہوتی تھی، جیسے ہاں عام گھروں میں ہوتی ہیں. تو اس معاشرے میں اگر بعض اوقات کسی اہل بیت میں سے اور کسی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا کسی بات پہ ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وقتی طور پہ، تو کیا وہ بڑا کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی دشمنی کی باعث بن گیا وہ؟ لیکن اس شخص نے دیکھا یہ باتیں، ان باتوں کو اجاگر کیا، ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ علی عثمان سے بہتر ہے اور خلافت کا حق سیدنا علی کا تھا، اور عثمان تو کیا عمر و بکر صدیق بھی اس کے حق کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے، اصل خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی ہیں. پھر جھوٹھی روایت گھڑنا شروع کی. دیکھیں صحیح روایت تو پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا، ایک چھوٹی سی بات سے، اور یہ چھوٹی بات ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہم اپنے مجالس میں غیبت کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں غیبت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہے ان کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی ہے اور اس گوشت میں زہر شامل کر دیے، ان کی غیبت کا معنی ہے کہ اس زہریلے گوشت کو کھانا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ علماء کی یا عمراء کی حاکم وقت کی آپ غیبت کرتے ہیں تو امت میں جو کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جب افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے بد امنی پھیل جاتی ہے، نہ تو عالم کی کوئی قدر رہ گئی، نہ تو کوئی امیر کی قدر رہ گئی، تو پھر حاکم محکوم دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں، عالم الجاہل برابر ہو جاتے ہیں، پھر نصیحت کون کرے گا؟ پھر حد کون قائم کرے گا؟ نہ تو عالم رہا اور نہ کوئی حاکم رہا، پھر سیکیورٹی ختم ہو جاتی، جیسے کہ آج بد امنی پھیلی، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بد امنی پھیل جاتی ہے، اور بد امنی پھیلی اس زمانے میں بھی پھیلی، اس بہترین زمانے میں پھیلی، یہاں تک اتنی بد امنی پھیلی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا، شہید القرآن، قرآن پڑھتے ہوئے، سیدنا عمر خطاب شہید المحراب ہیں، اور عثمان بن عفان شہید القرآن ہے، سبحان اللہ، شہید کر دیا گیا. یہاں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو مدینہ کے شہر میں، وجہ کیا ہے؟ یہ افراتفری. تو آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا اپنا کام کرتا گیا، آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ رافضیت اور شیعت کا بیج بویا، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علی خلافت کا حقدار بھی نہیں، خلیت نبوت، علی تو نبوت کا حقدار تھا، آپ خلافت کی بات پیچھے پڑے. تدریج دیکھیں، سیدنا عثمان سے بہتر، پھر خلافت کا حقدار، پھر نبوت کا حقدار. کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی، دیکھیں سبحان اللہ، جبرائیل سے غلطی ہوئی، وحی نازل کرنی تھی علی پر، لیکن غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، اور ایک قدم اور بھی بڑھا یہ شخص، اور یہ بھی فتنہ چھوڑا. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ شخص ایسے باتیں کر رہا ہے، تعجب کی یہ بات ہے کہ سننے والے لوگ اور ماننے والے لوگ موجود ہیں امت میں. اس شخص نے کہا کہ علی تو اللہ ہے، تم نبوت کی بات کرتے ہو، اور علوی اور نصیری جو شیعہ ہیں ان کے عقیدہ تھا، انہوں نے زبان سے بھی کہا. دیکھیں ایک منافق جھوٹ بول رہا ہے، منافق ہے وہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو جنہوں کلمہ پڑھا، جو مسلمان تھے، وہ اس فتنے میں جب شامل ہوئے تو ان کے منہ سے بھی یہ بات، انہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے. ارے کون ہوں؟ اس نے کہا تو اللہ ہے. سر علی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے. ارے مجھے اللہ بنا دیا. بات کہاں سے تھی؟ صرف چند غلط فہمیاں تھیں. خاتمہ کیا ہوا؟ دیکھیں غلط فہموں کا اینڈ کہاں پہ ہوا؟ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت اور سیدنا علی کی بھی شہادت. سیدنا علی رہے باقی. اب اس نے کہاں سیدنا علی کو خلیفہ کا حقدار، نبوت کا حقدار اور آخر میں الہ بنا دیا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ نہ تو رہے سیدنا عثمان، نہ رہے سیدنا علی، یہ دین ہی نہ رہے. اور آج تک یہ فرقے موجود ہیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ قصہ یہاں پہ آیا، یہ بیج رافضیت کا ایک یہودی نے بویا. اب ایک مجوسی تھا، ایک یہودی تھا، اب کرسچن پیچھے رہیں گے کیا؟ ایک سیمسن سوسن نصرانی تھا، اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے. ایک مجوسی آیا اور اس کی وجہ سے ایک خلیفہ گیا سیدنا عمر. ایک یہودی آیا، اس کی وجہ سے دو خلیفے گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی. ہم پیچھے کیوں رہے؟ چار خلیفے جو بہترین تھے ان صحابہ کے، وہ تو چلے گئے، باقی بچے صحابہ. تو لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، صحابہ کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر کے راستے پہ چلیں گے، جب صحابہ کے راستے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بدعت ہی رہے گی. تو بدعات و خرافات میں، بدعات و خرافات کے دلدل میں کو غرق کرتے ہیں. وہ شخص شام سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، آتا ہے. ابھی دیکھیں ابھی بھی بہترین زمانہ ہے. وہ شخص آ کے دیکھتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہیں، نو مسلم جو ہیں، وہ تقدیر کے متعلق باتیں کرتے ہیں، شک کے کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی پریشان ہے تقدیر کے معاملے میں. تو اس نے آ کے تقدیر کا انکار کر دیا. اور فتنہ انکار تقدیر جو ہے وہ اس زمانے سے آج تک، جس رافضیت کے فتنہ اس زمانے سے ہے، آج تک یہ فتنہ بھی. تو قدری گروہ جو ہے اس کا اصل بانی ایک کرسچن تھا، شیعوں کا جو گروہ ہے، رافضیوں کا جو گروہ، اصل بانی ایک یہودی تھا. اچھا، اس شخص نے قدریت کے فتنہ، قدریت کے بیج بویا. اس کے بعد پھر معتزلہ آئے، انہیں کے نقش قدم پر چلتے چلتے معتزلہ آئے، اور انہوں نے اپنے فتنے کو، اپنے عقید اور منہج کو پھیلایا مسلمانوں میں. آہستہ آہستہ باہر سے ایک شخص آتا ہے، دشمن اسلام، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جھوٹا، دل میں کفر ہے، دل میں مقصد دین کو توڑنا، اور تعجب کی بات یہ کہ جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ شخص ان میں مل جاتا ہے, گھل جاتا ہے, اپنے یہ نظریات اور باطل افکار ان کے دلوں میں, دیکھیں بھائی کانوں میں نہیں دلوں میں ایک جگہ کر لیتے ہیں, اور پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دیکھو مرہ تو سب نے, اب سو سن سمجھ جو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پہ گم ہو گیا, مر گیا ہے کہاں پہ, لیکن اس کی نظریات آج بھی زندہ ہیں, جیسے کہ عبداللہ بن سبأ یہودی کی نظریات زندہ ہیں. تو لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا. اچھا یہ جو لوگ تھے اس میں اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں تھا, یہ بتا دوں میں آپ کو. عبداللہ بن سبأ یہودی نے جب مدینہ میں آیا تو دیکھا یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہے عثمان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں, لیکن ان کی بات کو کسی نے کان نہیں دھرا. مجلس نے کہا تم کون ہو, کہاں سے آ گئے, تم کیوں بات کر رہے ہو, اپنے شناخت تو کرو, نئے بات, تم نئے انسان ہو. تو وہاں پر کام نہ بنا, مکہ کی طرف گئے, وہاں پر بھی علم علماء تھے, وہاں پر بھی کام نہ ہوا. پھر گیا مصر کی طرف, مصر میں انہیں زرخیز زمین ملی. لوگ سنتے ہیں, لوگ بات کو مانتے ہیں, کیونکہ مدینہ کا علم اور مصر کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے, اور مکے میں جو علماء تھے صحابہ تھے اور مصر میں اگرچہ وہاں پر بھی تھے, لیکن کثرت تعداد کثرت علم کی بنیاد مکہ مدینہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا علم ہمیشہ عروج پہ رہا ہے, علم اور ایمان الحمدللہ. تو وہاں پر اپنا فتنہ پھیلایا. پھر عراق کی طرف گیا, وہاں پر زمین اس سے بھی زیادہ زرخیز تھی, مصر سے بھی زیادہ. اور عراق وہ ملک ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے مشرق کی طرف. اور آپ غور کریں جتنے بڑے فرقے نکلے ہیں سب عراق سے نکلے. رافضیت کا فتنہ, کہ عبداللہ بن سبأ یہودی جب عراق میں گئے تو وہاں سے اس فتنے کو شروع کیا, اور وہاں سے اکثر لوگ تعداد مصر اور عراق سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو رافضیت کا فتنہ, خوارج کا فتنہ, جہمیوں کا فتنہ, معتزلہ کا فتنہ, یہ بڑے جتنے بھی گروہ ہیں سب کے جنم جو ہے وہ عراق سے ہوا. بہرحال تو جو لوگ سننے والے ہیں اہل علم میں سے نہ تھے, جو اہل علم جو تھے وہ تو ان کو نکال دیتے تھے. یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ اچھے لوگ تھے, یہ دین کو دیندار لوگ ہیں, دین کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن جب علم کی بنیاد نہ تھی, علمی بنیاد نہ تھی ان کی, صرف عمل کرنا جانتے تھے, علم سے دور تھے, اگرچہ علم کا زمانہ تھا, لیکن یہ ایسی باتیں آسان لگتی ہیں کہ ایڈونچر ہے اور اس میں سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے تو ہم نے انصاف کرنا جانتے ہیں, عدل انصاف کرنے والے ہیں, عدل انصاف کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں, حدیث میں, دین کا قیام چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, اگر ہمارے خلیفہ ہی نا انصافی کریں گے تو پھر کون انصاف کریں گے. اور یہی راستہ خوارج نے اپنایا ہے سیدنا علی کے خلاف. ان الحکم الا للہ, سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو سچی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا, لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں کہ کیا میں حق فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ, صحابہ کرام صحیح فیصلہ نہیں کرے, عدل انصاف نہیں کرے, پھر کون کرے گا. اس طریقے سے لوگ آتے گئے اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ آتے گئے. اب اسی طریقے سے صوفیت نے بھی جنم لیا, صوفیت کا وجود نہ تھا. اب وہ کون سا شخص تھا جس نے صوفیت کا بیج بویا, طریقہ مختلف نام ہے, لیکن کیونکہ صوفیت کا معنی کیا, صوفیوں کے اس پر بھی اتفاق نہیں آج تک کہ معنی کیا صوفیت کا, کہاں سے یہ کب آئے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے, اپنا فتنہ چھوڑ دیا کہ عمل کرو, عمل کی زیادہ اہمیت ہے, علم کی طرف نہ جانا. اور ہر زمانے میں جو بھی فتنے والے آئے وہ علم سے روکتے رہے اور عمل کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے. جو اچھے لوگ تھے, بھائی بات تو اچھی ہے, علم کیوں نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیوں نہیں کیا, تو تمہیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو نے کبھی تو علم عمل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, عمل زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر علم عمل سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس سوچوں کو چھوڑا. اچھا سننے والے اچھے لوگ تھے, دیندار لوگ تھے, لیکن کم علم تھے, علم تھا کم تھا. جب ایسی باتیں سنی تو علم سے دور ہوتے گئے اور عمل کے لیے مجاہدہ کرتے گئے, غاروں میں, جنگلوں میں, حقیقت کی تلاش میں. وہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں اور غاروں میں ملیں گے, اللہ کے گھروں میں نہیں ملیں گی. لیکن اس فتنے میں آہستہ آہستہ آئے, جو برے لوگ تھے اپنا بیج بویا, مر گئے, کہاں گئے, مٹ گئے, کوئی پتہ نہیں. اچھے لوگ جو تھے جو اچھا کام کرنا چاہتے تھے, جب اس راستے کو اپنایا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے. اور نتیجہ کیا نکلا, یاد رکھیں برے راستے پر چلنے سے اچھا نتیجہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں نتیجہ برے ہوتا ہے ہمیشہ. رزلٹ کیا نکلا, آخر میں کیا ہوا کہ آج دیکھیں امت میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی عقیدہ کس کا لے, ہم فقہ کس کی لے, طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ سوچا اچھا ٹھیک ہے ہم فقہ لیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کیوں؟ کیونکہ چاروں میں سے پہلے امام ہیں اور امام اعظم ہیں. وہ یہ پیمان ہے آپ کے پاس تولنے کے لیے کہ پہلے ہیں اور اس لیے ان کی فقہ لینی چاہیے. ان کی فقہ میں کوئی صحیح یا غلط کو نہیں, وہ امام تو معصوم ہے, کہاں سے غلط بات, جو کچھ کہا سچ کہا, لے لیا ٹھیک ہے. فروع تو لے لیا اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, عبادت کا طریقہ, نماز کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, حج کا طریقہ, تو پھر عقیدہ کس کا لے؟ دیکھا عقیدہ کس کا لے؟ عقیدہ لیتے ابو منصور ماتریدی کا اور ابو حسن اشعری کا. میں ان کا کیوں؟ ان کا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قدم نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ تو مجسمے جو تجسیم والے ہیں نا, جو جسم کے قالب, وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہمارے, یہ لوگ یہ کہتے ہیں, اس لیے یہ بات ان سے لیتے ہیں. کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے تو نہیں, دوسرا کوئی پیمانہ نہیں, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ اخلاق صوفیوں کے ہونے چاہیے, طریقہ طرح ہم صوفی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی عقیدہ نہ تھا کیا؟ کیونکہ کوئی اخلاق نہ تھا, کوئی آداب نہ تھا, کوئی سلوک نہیں تھا ان کا. نہیں عقیدہ تو تھا ظاہر, بغیر عقیدہ کے کیسے مسلمان ہیں؟ وہ سلوک بھی تھا, اخلاق بھی تھے, آداب بھی تھے. تو پھر ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا؟ ان کے سلوک اور راستے کیوں نہیں اپنایا؟ عقیدہ لیا کسی اور شخص کا, سلوک لیا کسی تیسری شخص کا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ابو منصور ماتریدی, ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو علماء, کہ ان کے کوئی فقہ نہیں تھی کیا؟ ان کی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, طہارت نہیں کرتے تھے, حج نہیں کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کے فقہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کا کوئی اخلاق سلوک نہیں تھا, ان کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو حقیقت میں باقی کیا رہا؟ یاد رکھیں, نہ تو حنفیت رہی, نہ شریعت اور نہ ہی ماتریدیت, آخر میں رہے گی صوفیت. تو اپنی مرضی سے عقیدہ لیا, اپنی مرضی سے فقہ لیا, اور اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ اختیار کیا, شریعت اور طریقت کا. شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. ہم طریقت کو اپناتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے, اور طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ طریقہ شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے, الگ الگ نہیں ہے. نماز شریعت ہے تو نماز کا طریقہ طریقت ہے, نماز کیسے پڑھو؟ نماز اگر فرض ہے, رکن ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے, تو نماز کیسے پڑھوں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کی فرضیت شریعت ہے اور نماز کا طریقہ طریقت ہے. یہ کسی کا کہ طریقت کا مطلب ہے کہ ایک نیا دین ایجاد کر دو, بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے ایک نئے فتنہ امت کو دے دو. بات وہی ہے, باہر سے کوئی شخص آیا اپنا فتنہ اس نے چھوڑ دیا, اندر کے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو کان دھرتے تھے, انہوں نے ان کو باتیں اچھی لگی, ان کو اپنا دین بنا دیا, اور آج دیکھے آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے. مزارات بھرے ہوتے ہیں, مساجد ویران ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی لوگ جو نماز کا وقت ہے, نماز قائم ہے, قبر کا طواف ہو رہا ہے, قبر کو سجدہ ہو رہا ہے, اللہ کے گھر میں مسجد قریب ہے اس مزار کے, مؤذن اذان دے رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ قبر کا طواف کر رہا ہے, اس کو پرواہ نہیں, اس کی فلاح تو یہاں پہ ہے, اس کو وہاں پہ, اللہ کے گھر میں کہاں سے فلاح ملنی ہے اسے؟ اس کو فلاح تو اس پیر میں دینی ہے. مرنے کے بعد زندگی میں پیر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا, مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا, حاجت روا بن گیا, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جب اس دامن کو پکڑا ہے پیر کے دامن کو, تو پھر نماز کے دامن کو کیوں پکڑے؟ وہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اور خرافات پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہاں پہ اس بات میں ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, تو پھر اس پہ سمت لازم آتی ہے. اچھا یہ آپ نے سوچا کہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کا کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوچا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی امام نے کہہ دیا, عالم نے کہا, ہم نے بھی کہتے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, یہ بات کافی ہے. آپ کا جواب قیامت دن آپ کا بزرگ دے گا, آپ دے گا, کون دے گا؟ اگر تو آپ کے بزرگ نے آپ کا جواب دینا تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی ہے, بزرگوں کے اقوال کو لے لو. اور اگر آپ نے حساب خود اکیلے دینا ہے اور آپ کے بزرگ نے اکیلے دینا ہے, پھر تو آپ کو جواب کی تیاری آج کرنی چاہیے نا. اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں, وحدت الوجود, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات اور حدیث تو واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ جو ہے, ذرا اس کی سند دیکھیں. سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, جانتے ہیں وہ کون ہے تاریخ میں؟ سب سے پہلے جہم بن صفوان نے, امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جس کی اکثر صوفی حضرات جو ہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، اپنی کتابوں میں کا ذکر بھی خیر بھی کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی دیکھیں، ان کے سارے اقوال لے لیے سوائے عقیدہ کے متعلق. اب غور کریں، عبداللہ بن مبارک ہو، امام ابو حنیفہ، جتنے بھی بڑے امام بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اقوال بھرے ہوئے ہیں، سارے اقوال موجود رہیں گے آپ سنیں گے سوائے عقیدہ کے متعلق، ان کے عقیدے بیان نہیں کریں گے لوگ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ امارہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، اور ہم جہمیوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے، اور زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ گواہی کون دے رہے کہ جہمیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے امام، محدث، فقیہ، زاہد، مجاہد، تو کون سا لفظ استعمال کروں ان کے لیے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. وہ فرماتے کہ جہمی عقیدہ، جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان یہ عقیدہ کہاں سے لیا پتہ ہے؟ اب ذرا سند پہ غور کریں. ذرا جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم، جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد ہے پالوت، پالوت کا استاد ہے لبید بن اعصم یہودی. لبید بن اعصم جانتے ہیں کون ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے یہ وہ یہودی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہودی. اور پالوت اس کا بھانجا ہے، اس یہودی کا، وہ بھی پالوت بھی یہودی ہے، پالوت اس کا بھانجا ہے پالوت. پھر بیان بن سمعان جو بیانی فرقہ کا بانی ہے، اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے، اور یہ فرقہ بھی اس کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ شخص بھی یعنی یہ فرقہ ایک دم ختم ہو گیا. پھر جعد بن درہم نے جہمیت کا آغاز، اصل میں جو نظریات ہیں انکار صفات کے اور دیگر جو باطن نظریات ہیں، جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے لیے. اصل یہودی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام، کوئی صفت نہیں، تشبیہ لازم آتی ہے. جعد بن درہم جلدی پکڑا گیا، یعنی ان کے شاگرد ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب شاگرد تھا وہ جہم بن صفوان تھا، لیکن جلدی سے کو پکڑا گیا، اور وہ اپنے اس فتنے میں مشہور نہ ہو سکا. اور ابھی عید گزری ہے، دیکھیں یہ بھی ہم نے عید گزاری ہے، بکرا ذبح کیا ہے، وہ بھی ایک عید تھی. کوفہ کے گورنر خالد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عید کا خطبہ دیا، تو عید کے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جاؤ اے مومنوں، تو جاؤ تم لوگ جاؤ اپنے اپنے قربانی ذبح کرو، تو میں تمہاری قربانی مبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہاں پہ. اور وہاں پر اسے ذبح کر دیا، کہتے میری قربانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جعد بن درہم کو سن 125 ہجری میں ذبح کر دیا گیا، اور جہم بن صفوان کو 3 سال کے بعد 128 ہجری میں قتل کر دیا گیا. یہ بانی ہے اس سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کی یہ بانی ہے. اصل یہ سوچ یہاں سے آئی. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ منافق لوگوں کا کردار ہے. بہرحال پالوت یہودی تھا، بیان بن سمعان نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی، لیکن جعد بن درہم اور جہم بن صفوان یہ اچھے لوگ تھے، اچھا چاہتے تھے، لیکن جب برا راستہ اختیار کیا تو پھر اچھائی باقی نہ رہی. یہاں تک کہ وہ نصیحت بھی کی گئی کہ توبہ کرو، توبہ نہیں کی، اور اپنے اس راستے پہ چلتے گئے، اور انجام یہ ہوا. جہمیت آج پھیلی ہوئی ہے امت میں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن عرش استوا. ویسے مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ صرف زبان سے نہیں کہتی، اپنے انگشت شہاد آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آپ سلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ لونڈی کہتی کہ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کا، اس لونڈی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. بعض میں یہ فتنہ پھیلا. اور یاد رکھیں جو معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، یہ لوگ امام حسن بصری کے شاگرد تھے، میرے بھائی تابعین میں سے، لیکن جب امام حسن بصری کی بات کو نہیں سنا، ایک معاملے پہ ایک مسئلہ آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، خوارج نے کہا وہ کافر ہے، اور حسن جماعت کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے، ان لوگوں نے کہا نہیں. امام حسن بصری کا یہ موقف تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو زکات نہیں دیتا آخر تک، یہ لوگ جو ہیں یہ مومن تو لیکن فاسق ہیں، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. امام حسن بصری کا یہ موقف تھا. شاگرد بیٹھے تھے عمر بن عبید، اس نے کہا نہیں امام صاحب، اب استاد سے جرت دیکھیں
کتنی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے, تو کون ہے وہ؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, فاسق نہیں, تو وہ ہے کیا؟ وہ بیچ کے درجے کے کسی درجے میں, ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے, دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب امام صاحب نے نصیحت کے اپنے شاگرد کو, غصے میں آ کے دور جا کے بیٹھ گیا اور اپنا وہاں پہ جب بیٹھا, تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے عالم کو چھوڑ کر لوگ اس کے حلقے میں جا کے اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے. یہ آج بھی موجود ہے. تعجب اس پہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے یا کچھ بات غلط بات کر دیتا ہے, اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ سننے والے بہت ہیں, ماننے والے بہت ہیں, اس کے بعد بھی مان لی اور اپنا جو اعتزال کا بیج ہے وہاں پہ بویا اور معتزلے کا گروہ اس طریقے سے آیا. اصل میں قدری تھے, تقدیر کا انکار کیا, پھر ان لوگوں نے اس کو ترنت تبدیل لائے, لیکن انکار صفات اور فتنہ خلق القرآن اور دوسرے جو فتنے ہیں وہ یہاں سے معتزلہ سے نکلے. میرے بھائی یہ لوگ تھے. آج بھی اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں, آج اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں دشمن پہ, آج اگر ہم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں, تو صرف ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ ہم اس راستے کو اپنائیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 گروہوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. 72 گروہ کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنا, صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں, صحابہ کرام کے شاگرد تابعین ہیں, تابعین کے راستے کو اپناؤ. امام حسن بصری ہیں, اگر آپ امام حسن بصری کے راستے کو نہیں اپناتے, پھر امر واسطہ آتا معتزلی کا راستہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں, ایک طرف اہل حق, ایک طرف اہل باطل ہیں, ایک طرف سلف صالحین ہیں, ایک طرف اہل بدع ہیں, ایک طرف اہل سنت ہے, ایک طرف اہل بدعت ہے. آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, کس راستے پر چلنا ہے, آپ کی آج مرضی ہے. حساب آپ نے کل دینا ہے, میں نے بھی دینا ہے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.